الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. یہ جو یہاں تین طبقے بیان کیے گئے یہ اسی امت محمدیہ کے تین طبقے ہیں کہ جن کو قرآن اور کتاب اور آسمانی علوم دیے گئے ان کی پھر تین جماعتیں ہو گئی. پہلی جماعت کیا؟ ان میں سے تو بہت سارے اپنی جان پر ظلم کرنے والے بنے جنہوں نے عمل کے اندر بڑی کوتاہیاں کی اور ان میں سے کچھ میانہ رو بنے درمیانی راہ پر چلنے والے جو عام طور پر تو قرآن پر عمل کرتے تھے اور گلی بھی مارتے تھے اور کچھ اس میں سے بہت سارے ایسے تھے جو بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھ جانے والے تھے جو خود قرآن پر عمل بھی کرتے تھے اور دوسروں کو عمل کی دعوت بھی دیتے تھے کہ اذن اللہ اللہ کے حکم اور اللہ کے ارادے سے. اور یہی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی قرآن مجید جیسی یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے. یہ تین جماعت ہوگی. روایتوں میں آتا ہے کہ پہلا قول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے کہ سابق جو آیت میں لفظ آیا اس سے مراد ہے مخلص مومن. دوسرا لفظ آیا ہے مقتصد اس سے مراد لیا گیا ہے دکھلاوا کرتے ہوئے عمل کرنے والا مسلمان. عمل تو کرے لیکن ذرا ریاکاری بھی ہو. اور ظالم سے مراد ہے جو اللہ کی نعمت کا انکار تو نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر کفران نعمت کرتا ہے، شکر نہیں کرتا، نعمت کو چھپانے والا انسان ہے، تیسرے نمبر والا. اور یہ تینوں کی تینوں قسم کے لوگ جنت کے اندر آئیں گے ایمان کی برکت سے. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں بھی یہی ہے کہ یہ سب کے سب لوگ جنت کے اندر آئیں گے. البتہ فرق یہ ہے کہ سابقون بالخیرات جو ہے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. مقتصد قسم کے جو لوگ ہیں وہ معمولی حساب کے بعد جنت میں داخل ہوں گے. اور ظالمین کی جو جماعت ہے ان کی برابر پوچھ پرچھ ہوگی، اس کے بعد ان کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. حضرت ربیع ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ظالم وہ لوگ ہیں جن کے گناہ بڑے ہوئے ہو، زیادہ ہو نیکیوں کے مقابلے میں. اور سابقون بالخیرات وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں بڑی ہوئی ہو گناہ کے مقابلے میں. اور مقتصد وہ لوگ ہیں جن کی نیکی اور گناہ دونوں برابر مساوی درجے کے اندر ہو. یہ بھی آیت کریمہ کی ایک تفسیر کی گئی ہے. بعض حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ظالم سے مراد وہ آدمی ہے جو بعض واجبات اور فرائض میں بھی کوتاہی کرتا ہو، فرائض اور واجبات میں بھی کوتاہی کرتا ہو، محرمات کا بھی ارتکاب کرتا ہو، کچھ حرام کا بھی ارتکاب کر لے رہے. اس کے مقابلے میں مقتصد وہ آدمی ہے جو تمام واجبات اور فرائض کو تو ادا کرے، تمام حرام چیزوں سے بچے، لیکن مستحبات کو سنن کو چھوڑ دے اور مکروہات کا ارتکاب کر لے وہ مقتصد کہا جائے گا. اور جو تیسری پارٹی ہے سابقن بالخیرات کی, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اتنے اونچے درجے کے اوپر ہیں کہ بہت سی مشکل چیزوں کو بھی حرمت کے شک شبے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں, مکروہات سے کامل اجتناب کرتے ہیں. البتہ بعض بعض مباحات کبھی کبھی چھوٹ جاتے ہیں عبادتوں کے اندر مشغولی کی وجہ سے. یہ ہے سابقون بالخیرات, یہ تین طرح کے لوگ آیت کریمہ میں بیان کیے گئے, تینوں جنتی ہوں گے. البتہ جنت کے داخلے میں تھوڑا وقت کا فرق رہے گا, کوئی جلدی جائے گا کوئی تھوڑی دیر سے جائے گا. اسی لیے باری تعالیٰ نے فرمایا جنات عدنی یدخلونہا, یہ تینوں قسم کی جماعتیں جنت کے اندر جائے گی, کوئی جلدی کوئی دیر میں. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا, جنت کے اندر ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی بھی پہنائے جائیں گے سونے کے کنگنوں کے اوپر, یعنی کنگن سونے کا اور اس کے اوپر موتی جڑے ہوئے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت فرمایا, اس کے بعد ارشاد فرمایا یہ جنتی لوگوں کو باری تعالیٰ ایک تاج پہنائیں گے, اس تاج کے موتیوں کا حال یہ ہے کہ اس کا ادنا موتی مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کو روشن کر دینے کے لیے کافی ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے ہاتھ میں زیور اتنے اوپر تک پہنایا جائے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے, یعنی کوہنیوں کے اوپر تک جنت کا زیور پہنایا جائے گا. ایک ایسی روایت بھی ہے کہ ہر ایک جنتی کے ہاتھ میں تین طرح کے کنگن ہوں گے, ایک سونے کا, ایک چاندی کا اور ایک موتی کا. تین طرح کے کنگن جنتیوں کو پہنائے جائیں گے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ, اگر جنت کا کوئی کپڑا آج دنیا میں پہن لے رہے تو جس کی بھی نظر اس کپڑے پر پڑے گی وہ بے ہوش ہو کے گر جائے گا, تو جنت کے کپڑے کو دیکھنے کو بھی برداشت نہیں کر سکے گا, فوراً بے ہوش ہو جائے گا. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ, ان جنتیوں کو اللہ تعالیٰ چمک دمک والے ریشمی کپڑے جنت کے اندر پہنائیں گے. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ, اور یہ جنتی لوگ سب ایک زبان کہیں گے کہ ہمارے اللہ کا شکر جس اللہ تعالیٰ نے ہم سے تمام قسم کے غموں کو دور کر دیا. چنانچہ دنیا میں تھے تو ہر وقت موت کا غم, جنت میں موت کا بھی غم نہیں. دنیا کے اندر کمانے کا فکر, آخرت میں کمانے کا بھی فکر نہیں. دنیا میں جو ہے شیطان اور نفس کا بھی فکر, جنت میں وہ فکر بھی نہیں. اور دنیا میں جو ہے کھڑے رہنا پڑے اس کا بھی فکر, جنت میں اس کا بھی کوئی فکر نہیں. اسی لیے جنتی لوگ کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور, ہمارے رب تو بڑے معاف کرنے والے, جنہوں نے ہم بندوں کے گناہ کو معاف کر دیے اور اس نے ہماری عبادتوں کو قبول کر لیا. شکور قدر دانی کا معنی آتا ہے, قدر دانی یعنی بندوں کی عبادتوں کو قبول کر لینا. بندے جیسے بھی عبادت کرے, پھوٹی پھوٹی کیسی بھی, اللہ اس عبادت کو قبول کر لے گے. الذی احلنا دار المقام, جس اللہ تعالیٰ نے ہم کو ٹھہرنے کے گھر کے اندر اتارا, ٹھہرنے کا گھر یعنی مستقل قیام کرنے کا گھر جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتارا. روایتوں میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنتی لوگ اپنے جنت والے مکان کو بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں, دنیا کے مکان سے بھی زیادہ اچھی طرح. ایک انسان اپنے دنیاوی مقام کو جس طرح پہچانتا ہے, جنتی لوگ اپنے جنت کے مقام کو اس سے بھی زیادہ اچھی طرح پہچانتے ہیں. حدیث میں ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مہاجرین صحابہ وہ آگے چل کر کے شفاعت کرنے والے ہوں گے اور اپنے رب پر ناز کرتے ہوں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ قیامت کے دن یہ مہاجرین اپنے سامان اسلحہ وغیرہ کو کندھے پر رکھے ہوئے آئیں گے, اپنے سامان کو رکھ کر کے, اور آ کر کے جنت کے دروازے کو کھٹائیں گے. مہاجرین صحابہ تو جنت کا دربان ان سے کہے گا کیا تمہارا حساب کتاب ہو چکا کہ تم جنت پر آ گئے؟ تو یہ سنتے ہی مہاجرین سب کے سب دو زانو بیٹھ جائیں گے, آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے کہیں گے اے ہمارے رب کیا ہم سے بھی حساب ہوگا؟ ہم نے تو اپنا گھر, اپنا مال, اپنی اولاد سب کچھ آپ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام مہاجرین کو پر لگا دیں گے, یعنی سونے کے پر جس میں زبرجد اور یاقوت جڑے ہوئے ہوں گے, اور یہ تمام مہاجرین ان پروں سے اڑ کے جنت میں داخل ہوں گے. گویا کہ ان کو کھٹکھٹانے اور کھلوانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. من فضلی, اللہ نے جو ہم کو جنت کے اندر اتارا وہ اپنے فضل سے, لا یمسنا فیہا نصب, ہمارے کو اس جنت میں کوئی تکان بھی نہیں ہوگی, ولا یمسنا فیہا لغوب, اور ہم کو اس جنت کے اندر کسی قسم کا تاپ, تھکان, کاہلی, کمزوری کوئی چیز پہنچنے والی نہیں ہے. اسی لیے کہ آدمی کو تھکن کب ہوتی ہے؟ جب کام کرنے کا ہو. جنت میں نہ دینی کام کرنے کا نہ دنیاوی کام کرنے کا, اسی لیے کہ وہ عبادت کا محل نہیں ہے, وہ تو دنیا ہے, اور وہاں پر کوئی دونی دینی میں ذمہ داری بھی نہیں, کوئی احکام شریعہ نہیں, اس لیے تھکن بھی نہیں آئے گی. تھکن سے بھی پاک. والذین کفروا لہم نار جہنم, اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی, لا یقضى علیہم فیموتوا, وہاں ان کے لیے موت کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ مر کے آرام ہو جائے. اسی لیے کہ کسی آدمی کو دنیا میں بہت تکلیف ہوتی ہو تو مر جاوے تو دنیا ہی تکلیف ختم ہو جاوے, مگر کہ آخرت میں عذاب چالو ہو جاتا ہے. جہنم میں موت نہیں تو جہنم کی تکلیف سے راحت ملے. ولا یخفف عنہم من عذابها, اور ان سے جہنم کا عذاب ذرہ برابر بھی, پلک جھپکنے کے برابر بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا. کذالک یجزی کل کفور, اسی طریقے سے ہر ناشکرے کو سزا دی جائے گی. وہم یصرخون فیہا, لوگ جنت میں چیخیں گے, چلائیں گے, بوم براڑے پائے پائیں گے, کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل, اے ہمارے رب آپ ہم کو اس جنت سے نکال دیجئے, ہم دنیا میں دوبارہ جا رہے, نیک کام کرے, پہلے جو ہم کام کرتے تھے برے کفر شرک کے اس سے زیادہ اچھے کام اب ہم دنیا میں جا کے کریں گے. یہ جہنمی لوگ جہنم کی گہرائیوں میں سے آواز لگائیں گے اللہ تعالیٰ کو باہر نکلنے کے واسطے اور دنیا میں جانے کے واسطے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب ملے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر, کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی جس عمر میں جس کو نصیحت حاصل کرنا ہو وہ نصیحت حاصل کر لیتا اور اپنے آپ کو مطیع فرما بردار بنا لیتا. اور تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والے بھی تو آئے تھے, تو تم اب عذاب چکھو, ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. تو یہ ہے اولم نعمرکم, کتنی عمر کے اوپر اولم نعمرکم کہا جائے گا؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ بلوغ کی عمر مراد ہے, اس لیے کہ بلوغ کی عمر کے اندر انسان کے اندر سمجھ بوجھ آ جاتی ہے, گویا کہ جس کو بلوغ تک کی زندگی ملی وہ دنیا کے اندر شرعی احکام کا مکلف بن گیا اور شرعی احکام کی پابندی اس کی ذمہ داری کے اندر آ گئی. ما یتذکر فی, کہ اس عمر کے اندر تو نصیحت حاصل کر کے ایمان لانا چاہتا تو لا سکتا تھا, لیکن تو نے دنیا کے اوقات کو ضائع اور برباد کر دیا. وجاکم النذیر, اور تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ڈرانے والے آ چکے, لیکن تم نے رسول کی بات کو قبول نہیں کیا. دیکھو نذیر کا ترجمہ مفسر نے رسولوں سے کیا ہے, یہ ہے اولین مصداق کہ اللہ کی طرف سے ڈرانے والے کون؟ اللہ کے رسول. بعض حضرات نے اولیاء امت کو بھی مراد لیا ہے کہ اولیاء اللہ کے نیک بندے, نبی کے جانشین, نبی کے نائبین, وہ بھی جب لوگوں کو ڈرانے کے لیے آتے ہیں آخرت کا فکر دلانے, وہ بھی آیت کریمہ کا مصداق ہے. وہ اللہ نے دو چیزیں تمہارے لیے رکھی تھی, ایک رسول اور رسول کے نائبوں کے ذریعے تم کو ڈرایا, اور دوسرا تم کو سمجھ کے نصیحت حاصل کرنے کی لمبی عمر اللہ نے عطا فرما دی. آج حضرات نے نذیر سے مراد لیا ہے بڑھاپا, سفید بال کا آ جانا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نذیر ہے کہ بال سفید ہونے شروع ہو گئے, اب آخرت کا فکر کرو. بات کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے پوتے اور نواسوں کا ہو جانا, یہ بھی نذیر ہے کہ اب تمہاری عمر اس مرحلے میں پہنچ گئی کہ اب توبہ کر کے آخرت کا فکر کرو. بعض کہتے 17 سال کی عمر, بعض کہتے 18 سال کی عمر, بعض کہتے کہ 19-60 سال کی عمر, یہ سب نذیر کے بارے کے اندر اقوال ہیں. فذوقوا, تم چکھو, فما للظالمین من نصیر, اب آخرت میں عذاب سے بچانے کے لیے ظالموں کو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور, یقیناً اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو اچھی طریقے سے جاننے والے ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ سینوں کی بات کو بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں. سینوں کی کیا بات جانتے ہیں؟ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ظاہر اور باطن دونوں یکساں ہیں, حالانکہ سینوں کی بات بہت خفی ترین ہوتی ہے, ملائکہ کو اس کو پتہ نہیں چلتا ہے. انسان کے سینے کے ساتھ لگ کے سونے والی بیوی کو بھی سینے کی بات کا پتہ نہیں چلتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سینے کی بات کو جانتے ہیں. تو ظاہری اعمال کو تو بدرجے اولا جانتے ہیں, لہذا تمہارے سینوں کی سوچ, ارادے اور تمہارے ظاہری اعمال, ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ کے لیے ظاہر باطن سب کچھ برابر ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بذات الصدور سے ایک نہ اشارہ نکلتا ہے کہ یہ کافر لوگوں نے ابھی کہا تھا نا کہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا, کہ اللہ ہمیں جہنم سے نکالیے, ہم دنیا میں جا کے نیک کام کریں گے, تو اس کا جواب ہے اس میں. اگر بالفرض اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں دوبارہ بھیجے گی تو اللہ کو تمہارے سینے کی بات کا پتہ ہے، تمہارے دل کی گہرائی میں تو عزم یہی ہے کہ دو بارہ بھی دنیا میں گئے تو کفر اور شرک کا کام کریں گے. اللہ تمہارے اس باطنی عزم اور ارادے کو جانتے ہیں. والذی جعلکم خلائف فی الارض، اسی اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین کا نائب بنایا. زمین کے نائب بنانے کا ایک مطلب کیا؟ ایک نسل جاتی ہے، دوسری نسل آتی ہے. پوری دنیا کا یہی حال ہے. پہلے دادا ابا اس دنیا میں رہتے تھے، پھر دادا ابا مر گئے، پھر ابا اور چچاؤں کا زمانہ آیا، پھر ابا اور چچا دھیرے دھیرے مرے، پھر ان کی اولاد بڑی ہوئی، ان کا دور آیا. تو دنیا کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ ایک جماعت، ایک قرن، ایک دور، ایک پیڑھی ختم ہوتی ہے اور اس کی جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نئی پیڑھی، نئی جنریشن کو لا کر کے جو ہے کھڑا کر دیتے ہیں. یہ دنیا میں یہ سلسلہ کل چلتا ہی رہے گا. اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ مراد ہے اس سے امت محمدیہ. یہ امت محمدیہ کے لوگوں، پچھلی تمام امتوں کے بعد اب ہم نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا ہے. فمن کفر فعلیہ کفر، جو تم میں سے ناشکری اور کفر کرے گا اس کا وبال خود اسی کو بھگتنا پڑے گا. ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور کافروں کا کفر ان کے رب کے پاس اللہ کے غضب ہوئی کو بڑھاتا ہے. ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور کافروں کے کفر کی وجہ سے ان کافروں کا نقصان ہی زیادہ ہوتا ہے. یہ دونوں چیز بڑی خطرناک ہے کہ وبا مقتا اللہ کا غضب، خسارہ آخرت کا نقصان، یہ دونوں سبب ایسے، دونوں چیز ایسی ہے کہ اس میں سے کوئی بھی ایک چیز ہو انسان کفر نہیں کر سکتا. یہاں تو دونوں چیز جمع ہو رہی ہے، آخرت کا دائمی نقصان، اللہ کا غضب، پھر یہ لوگ کیسے کفر کر رہے. قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ام آتیناهم کتابا فهم علی بینۃ منه بل ان یعد الظالمون بعضهم ببعض بعضهم بعضا الا غرورا. نبی آپ ان کافروں سے کہو، بھلا تم مجھے بتاؤ تمہارے ان شریکوں کو، جن شریکوں کو تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے پکارتے ہو، ان کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے، یعنی وہ بت، کہ وہ مجھے ذرا بتائیں تو صحیح، تم مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ان بتوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی، کیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرکت ہے آسمانوں کو پیدا کرنے کے اندر؟ کچھ بھی نہیں، ساری کائنات تو میرے اللہ نے بیان کی، لیکن کسی بت کی بنائی ہوئی ایک ذرے کے برابر کی چیز ہو تو ذرا مجھے بتاؤ. یا کہ اتنے بڑے آسمان کا نظام جو اللہ نے بنایا، تو اس نظام کو بنانے میں بت تعاون اور مدد کرنے گئے تھے، ایسی کوئی بات ہو تو بتاؤ. ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یا ہم نے ان مشرکین کو یا ان کے شریکوں کو اپنے یہاں سے کوئی کتاب دی ہو اور وہ اس کتاب کی روشنی میں دلیل واضح کے اوپر ہو، یعنی بت پرستی اور شرک کے صحیح ہونے کی کوئی کتاب ان کے پاس ہو، کتاب ان کو یہ بات سکھلاتی ہو. بل ان یعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ ظالم لوگ، کافر لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دھوکے ہی دھوکے کا وعدہ کرتے ہیں. ان اللہ یمسک السماوات والارض، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. یہ بتوں کی بات آ گئی کہ کافر لوگ آپس میں ایک دوسرے کو غلط بات بتلاتے ہیں کہ یہ بت آخرت میں ہماری سفارش کریں گے، حالانکہ ان کی یہ بات سراسر غلط ہے. اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اس کو تل جانے سے اللہ تعالیٰ نے روک رکھا ہے, یعنی اپنی جگہ چھوڑ کے کہیں سرک نہ جائے, تل نہ جائے, اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روک رکھا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو روکے رکھا ہے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کے تل جائے. وَلَئِن زَالَتَا, اور قسم ہے اللہ کی, اگر یہ زمین اور آسمان اپنی جگہ سے تل جاوے نے تو اللہ کے سوا کوئی اس کو تھام نہیں سکتا, کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا, یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے حلیم ہے, اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو بڑے معاف کرنے والے بڑے بخشنے والے ہیں. دیکھو یہ جو بات ہے کہ آسمان اور زمین اپنی جگہ سے تل جاوے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کو روکنے اور تھامنے والا نہیں. اس آیت کریمہ کو ایک دوسرے مضمون کے اوپر بعض مفسرین لے گئے. سیدھا سادہ مطلب آیت کا یہی ہے کہ آسمان اور زمین ابھی ایک جگہ کے اوپر ہے, اپنی جگہ سے یہ تلتے اور ہٹتے نہیں ہے. اگر بالفرض یہ اپنی جگہ سے تلے اور ہٹے اللہ کے سوا کوئی ان کو کنٹرول اور قابو نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ ہی ان کے اوپر قابو اور کنٹرول کریں گے. اب ایک مسئلہ ہے کہ کیا آسمان اور زمین میں حرکت ہے کہ نہیں ہے, آسمان ہلتے ہیں کہ نہیں ہلتے, زمین ہلتی ہے کہ نہیں ہلتی ہے. اس مسئلے کے اوپر بعض لوگ اس آیت کریمہ کو بطور دلیل کے لے گئے, کہاں آسمان میں حرکت ہے, زمین کے اندر حرکت ہے. حالانکہ اس مسئلے سے اس آیت کریمہ کا کوئی تعلق نہیں. آسمان اور زمین کی موجودہ حالت بالفعل, چاہے حرکت ہو یا حرکت نہ ہو, دونوں کے قول کو لے لو, تو بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اتنے طاقت نہیں ہے کہ اس میں کسی قسم کا تغیر ہو تو وہ اس کو سنبھال سکے. حرکت ہے یا حرکت نہیں ہے, کوئی بھی حالت ہے, اگر آسمان اور زمین کے اندر کسی طرح کا بھی تغیر ہو تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کو سنبھال نہیں سکتا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ دونوں میں حرکت نہیں ہے, اور اس آیت سے استدلال کرتے کہ نہیں حرکت نہیں ہے, تو یہ حرکت کی نفی پر بھی دلالت نہیں کر رہی ہے اور حرکت کی اس بات کے اوپر بھی آیت کریمہ دلالت کرتی نہیں ہے. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو سمجھانے کے لیے باری تعالیٰ نے ان کے دو ہاتھ میں دو شیشے کے برتن دیے. پھر حضرت جبرائیل کو فرمایا, جبرائیل موسیٰ کو 3 دن 3 رات تک سونے مت دو, ان کو جگاؤ. جب 3 دن 3 رات ہو گئے تو اب موسیٰ علیہ السلام کو گہری نیند لگی اور نیند کے اندر دونوں شیشے کے برتن ٹوٹ گئے. باری تعالیٰ نے بیدار ہونے کے بعد ارشاد فرمایا, موسیٰ اگر بالفرض مجھے نیند آتی تو یہ آسمان اور زمین ٹوٹ ٹوٹ کے ختم ہو جاتے. دیکھو تم کو نیند آئی, 3 دن کے بعد دونوں قیمتی شیشے کے برتن ٹوٹ گئے اور جو ہے ختم ہو گئے, تو اگر کبھی مجھے جھونکا آتا, کبھی مجھے نیند آتی تو آسمان اور زمین کا سارا نظام ٹوٹ کے ختم ہو جاتا. اسی لیے اس کو سنبھالنا اللہ ہی کے قبضے قدرت کے اندر ہے. یقیناً وہ اللہ تعالی حلیم ہے. حلیم کا مطلب کیا؟ نافرمانوں کو فوراً سزا نہیں دیتے ہیں, مسلمانوں کو مغفرت دینا, کافروں کو مہلت دینا. اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ سلسلہ نہ ہوتا, اللہ کب سے یہ آسمان زمین کو توڑ پھوڑ کے ختم کر دیتے, لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مغفرت سے نوازتے, کافروں کو مہلت سے نوازتے ہیں. انہ کان حلیما غفورا واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءہم نذیر لیکونن اہدا من احدی الامم فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا. جو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے حلیم ہو, اس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے, وہ بڑے معاف کرنے والے ہیں. اور یہ مکہ کے کافر لوگ بہت تاکید کی قسم کھاتے ہیں, اس بات کے اوپر کہ اگر ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ڈرانے والے پیغمبر آئے تو ہم ضرور زیادہ ہدایت پر ہوں گے دوسری امتوں کے مقابلے کے اندر. چنانچہ یہ مکہ کے کافر لوگ کبھی کبھی ڈنگے مارتے تھے اور ڈنگ مار کر کے یوں کہتے تھے کہ یہ یہودی نصرانی لوگ کیسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب میں وعدہ فرمایا نبی کی حیثیت کا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلایا کہ ہمارے نبی آئیں گے, اللہ نے واقعتاً ان میں انبیاء علیہ السلام بھیجے بھی, تو اللہ کی اتنی بڑی نعمت نبیوں کا آنا, آسمانی کتابوں کا آنا, تو نبیوں کی بات کو تو خوب ماننا چاہیے, خوب اطاعت کرنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اوپر کوئی نبی جو بھیجے نے تو ہم اتنا عمل کریں گے, اتنا عمل کریں گے کہ یہود نصارہ کے مقابلے میں احدا ہو جائیں گے. اس میں تبذیل کا سیوا, یعنی ان یہودیوں نصرانیوں نے نبیوں کی قدر نہیں کی, آسمانی کتابوں کی قدر نہیں کی, نافرمانی کی نبیوں کی اور آسمانی علوم پر عمل نہیں کیے. اگر ہم پر جو کوئی آسمانی کتاب یا نبی آوے نے ہم اتنا عمل کر کے ابڑے پڑیں گے کہ ان کے مقابلے میں احدا ہو جائیں گے, یعنی سب سے زیادہ ہدایت پر. آج تک دنیا کی تاریخ کے اندر کسی نے ایسا عمل نہیں کیا ہوگا, ایسا عمل ہم کر کے دکھلائیں گے, نبیوں کی بات پر ایسا چل کے ہم دکھائیں گے. ایسی ان لوگوں نے بہت پکی قسمیں کھائی. چنانچہ یہ یہودی لوگ کیا کرتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت با سعادت سے پہلے جب کبھی جنگ وغیرہ کا موقع ہوتا مشرکین کے ساتھ, تو اللہ کے آخری نبی کی نبی جن کی بشارت تورات میں موجود تھی ان کے واسطے سے اللہ سے دعا کرتے تھے اور اس واسطے سے اللہ دعا قبول فرما لیتے, اللہ کی مدد ان کے اوپر آتی. اور یہ مشرکین کو پتا تھا کہ یہ یہودی عیسائی لوگ اللہ کے آخری نبی کے منتظر ہے, ان کے نام کے واسطے سے دعائیں کرتے ہیں. تو اس پر ان مکہ کے کافروں نے کہا کہ اگر اللہ ہمارے درمیان نبی بھیجے تو ہم بڑے زبردست عمل کرنے والے ہوں گے, اس پر قسم کھائی. تو جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ڈرانے والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کی وجہ سے ان کی نفرت اور بدکنا زیادہ ہو گیا, یعنی حق سے دور ہو گئے, نبی کی بات نہیں مانی, استکبارا فی الارض, زمین میں ناحق تکبر کرتے ہوئے کہ ہمارے اندر سے ایک آدمی, کوئی بڑا آدمی نرالا آدمی آتا, یہ کیا کہ ہمارے اندر سے ایک انسان کو اللہ نے رسول بنا دیا. ایک تو یہ کہ رسول فرشتہ ہونا چاہیے, اور انسان ہوتا تو کوئی بڑا مکہ کا طائف کا لیڈر رسول بنایا جاتا. وہ مکر صحیح اور بری سازش کرتے ہوئے, چنانچہ انہوں نے نبیوں کے خلاف بری سازش کی, شرک کیا, برے اعمال کیے. ولا یحیق المکر السیئ الا باہلی, اور بری سازش اس سازش کے کرنے والے ہی کو گھیر لیتی ہے اور اسی کے اوپر الٹ پڑتی ہے. فہل ینظرون الا سنۃ الاولین, کیا یہ لوگ اگلوں کے طریقے کا انتظار کر رہے ہیں کہ اگلوں پچھلی امتوں کے لوگوں کے اوپر جس طریقے سے اللہ کا عذاب آیا, اس طرح یہ مکہ والے بھی کیا اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ حقیقت میں مکہ والے عذاب کا انتظار نہیں کر رہے تھے, لیکن مستقبل میں عذاب ان پر یقیناً پیش آنے ہی والا ہے, اس کا انتظار کے لفظ سے تعبیر کیا گیا. جیسے ہمارے محاورے میں بولتے ہیں بھائی ایک طالب علم پڑھے ہی نہیں, رات کو بھی گھومتا رہ گئے, سبق میں بھی سوتا رہ گئے, کہ کیا تو فیل ہونے کا انتظار کر رہا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ فیل ہونے کا انتظار کرتا نہیں ہے, لیکن اس کے حالات ایسے ہیں کہ یقیناً اس کو فیل پیش آنے ہی والا ہے, اسی لیے اس کی تعبیر اس طریقے سے کی جاتی ہے. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا, آپ اللہ تعالیٰ کے دستور کو بدلا ہوا نہیں پاؤ گے. یعنی جس چیز کا انتظار کر رہے ہو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تمہارے اوپر آئی جائے گا. ولن تجد لسنت اللہ تحویلا, اور تم اللہ تعالیٰ کے طریقے کو کسی طرح پھیر پھار والا نہیں پاؤ گے. چنانچہ عذاب بدل جاوے اور جو ہے عذاب دوسروں تک منتقل ہو جاوے ایسا کچھ نہیں ہوگا. یعنی عذاب بدل کے ہلکا ہو جاوے ایسی تبدیلی بھی نہیں ہوگی, اور عذاب گنہگار سے ہٹ کر کے کسی دوسرے پر چلا جائے ایسا بھی نہیں ہوگا. اولم یسیروا فی الارض, چاہے لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں, فینظروا تو وہ دیکھتے, کیف کان عاقبت الذین من قبلہم, ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا برا انجام کیسا ہوا, وکانوا اشد منہم قوا, یہ موجودہ لوگوں سے زیادہ طاقت والے تھے, وما کان اللہ لیعجزہ من شیء, اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز تھکا نہیں سکتی, فی السماوات ولا فی الارض, آسمانوں میں بھی نہیں اور زمین میں بھی نہیں کوئی چیز اللہ کو تھکا نہیں سکتی, انہ کان علیما خبیرا, یقیناً وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے اور ہر چیز کے اوپر بڑی قدرت رکھنے والے ہیں. ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ, انسانوں کے گناہ کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکڑنے لگے تو زمین کے اوپر کسی بھی چلنے والے کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑیں گے, بلکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ان کے گناہوں کی وجہ سے برباد کر ڈالیں گے. انسانوں کی نافرمانی پر یہ نظام سارا درہم برہم ہونا چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حلم سے اس کو درہم برہم ہونے سے روکے رکھا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے ایک مقرر وقت تک, یعنی قیامت تک, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, تو جب ان کا وقت آ جائے گا, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا, یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اچھی طرح دیکھنے والے ہیں, لہذا بندوں کو ان کے اعمال کی سزا دیں گے, ایمان والوں کو ثواب دیں گے, کافروں کو سزا دیں گے. جو اللہ بندوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں وہ ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا سے نوازیں گے. جی